بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اللہ ذوالجلال کے بہت خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ انہیں پکارا کرو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ ذوالجلال کے ناموں میں کجروی اور ٹیڑھ پن اختیار کیا ہے. فقہ اسماء اللہ الحسنی، فقہ کی لغوی تعریف جس میں آٹھ نکات، اس کی اصطلاحی تعریف میں تین نکات، اور اسم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف میں چھ نکات، اور تین اسم کے اطلاقات، اور حسنہ کے لغوی اور اصطلاحی چار چار معنی، اور اس کے چھ منطلقات آپ نے سنے. اسماء اللہ الحسنہ کے حسن کی چار بنیادی وجہ، اور اللہ عز وجلال کے ناموں پر ایمان لانے کا صحیح مفہوم، اور اللہ عز وجلال کے ناموں کی معرفت کی 10 اہمیتیں اور فضیلتیں آپ نے سنی. اسماء حسنہ ان کی تین اقسام بھی، پھر اطلاق کے اعتبار سے بھی تین اقسام، اور اس کی معرفت کے محتاج تین قسم کے لوگ، اور اسماء حسنہ لا محدود ہیں یہ اصول، اور یہ اسماء حسنہ توقیفی ہیں اس کی حقیقت، اور الحاد کی دو قسمیں الفاظ میں اور معانی میں، اور پھر دونوں کی آگے تین تین قسمیں، الفاظ میں کیسے الحاد کیا گیا اور معانی میں کیسے الحاد کیا گیا. اسماء حسنہ کی تعلیم و تعلم کی نیت کیا ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ کار جس کی روشنی میں آپ نے تقریباً 10 اسماء کے بارے میں کچھ باتیں سنی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اسماء حسنہ تو لکھے تھے حروف تہجی کے اعتبار سے، یاد ہے؟ تو آج ہم سب سے پہلے ان 10 ناموں کے سمیت ہم صرف ناموں کے معنی کو پہلے مکمل کریں گے، اس کے بعد اس کی تفصیلات کی طرف آئیں گے. تو سب سے پہلا نام اللہ، اس کا مطلب ہے معبود برحق. الالہ معبود، الرب پالنے والا، الواحد یگانہ یا ایک، الاحد اکیلا یکتا، الوتر منفرد تنہا، الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بہت مہربان، الرؤوف بہت بڑا مشفق یعنی شفقت کرنے والا، الحی زندہ و جاوید، القیوم سب کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا، الاول الاخر سب سے پہلا اور سب سے پیچھے، الظاہر الباطن سب سے ظاہر سب سے پوشیدہ، الوارث سب کے بعد بھی موجود رہنے والا، القدوس ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک، السبوح سب سے زیادہ لائق تسبیح، السلام، بے عیب ذات، سلامتی والی ذات، المؤمن، امن و امان اور ایمان دینے والی ذات، الحق، برحق اور برقرار، المتکبر، بڑائی اور بزرگی والا، العظیم، بہت بڑی عظمت والا، الکبیر، بہت ہی بڑا، العلی، بہت بلند و بالا، الاعلی، بلند مقام اور بلند شان والا، المتعال، سب سے بلند و برتر، الرفیع، عالی مرتبے والا، اللطیف، بڑے ہی لطف و کرم والا، الحکیم، بڑی حکمتوں والا، الحکم، فیصلہ کرنے والا، الواسع، وسعتوں والا، العلیم، بہت وسیع علم والا، العالم، جاننے والا، العلام، بہت زیادہ جاننے والا، الملک، حقیقی بادشاہ، الملیک، مالک بادشاہ، المالک، آقا، الحمید، بہت ہی تعریف کے لائق، المجید، بہت بزرگی والا، الخبیر، بہت ہی باخبر اور آگاہ، القوی، بہت ہی طاقت و قوت والا، المتین، شدید مضبوط اور قوت والا، العزیز، سب پر غالب، القاہر، زبردست، القہار، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا، الجبار، سب کو مجبور کرنے والا، سب سے زبردست، الغالب، غلبہ حاصل کرنے والا، القادر، قدرت والا، القدیر، بہت ہی قدرت والا، المقتدر، ہر طرح کی قدرت رکھنے والا، الخالق، پیدا کرنے والا، الخلاق، بہت بڑا پیدا کرنے والا، الباری، جان ڈالنے والا، المصور، شکل و صورت بنانے والا، الفاطر، پہلے پہل پیدا کرنے والا، البدیع، بے مثال موجد، المہائمن، بہت نگہبان، الحافظ، حفاظت کرنے والا، الحفیظ، سب کا محافظ، المحیط، احاطہ کرنے والا، الولی، مددگار اور حمایتی، الوالی، متصرف، تصرف کرنے والا، المولا، مالک و آقا، الودود، بڑا ہی محبت کرنے والا، المستعان، بہت مدد طلب کیا جانے والا، الوکیل، بڑا ہی کارساز، الکفیل، کفالت کرنے والا، الکافی، کافی ہونے والا، النصیر، مددگار، الصمد، بہت بے نیاز، السید، سرداری والا آقا، القریب، بہت ہی قریب، المجیب، دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، الرزاق، بہت روزی دینے والا، الرازق، روزی دینے والا، المقیت، سب کو توانائی دینے والا، الغنی، بے نیاز، الفتاح، بہت بڑا مشکل کشا مبین واضح کرنے والا الہادی سیدھا راستہ دکھانے والا البر بڑا اچھا سلوک کرنے والا الکریم بہت کرم کرنے والا الاکرم بڑے کرم والا المعطی عطا کرنے والا الجواد بہت سخی الحلیم بہت بردباری والا الحی حیا والا الستیر بہت پردہ پوشی کرنے والا العفو بہت زیادہ معاف کرنے والا الغفور بہت بخشنے والا الغفار بہت درگزر کرنے والا الغافر بخشنے والا التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا الشاکر قدردان الشکور بہت قدردان السمیع بہت سننے والا البصیر سب کچھ دیکھنے والا الرقیب بڑا نگہبان الشہید حاضر اور گواہ الدیان بدلہ دینے والا القابض الباسط بند کرنے والا اور کشادگی کرنے والا یعنی تنگی اور کشادگی کرنے والا الوہاب سب کچھ عطا کرنے والا المنان احسان کرنے والا الشافی شفا دینے والا المقدم المؤخر آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا الجمیل بہت خوبصورت الطیب بہت ہی پاکیزہ الرفیق بہت نرمی کرنے والا المحسن احسان کرنے والا النور سراپا نور اور نور بخشنے والا سراپا روشنی اور روشنی بخشنے والا ذوالجلال والاکرام بہت ہی جلالت اور عزت والا شمار کیجئے کتنے ہو گئے تو فقہ اسماء اللہ الحسن اس میں آپ نے 20ویں نقطے کے متعلق اسماء حسنہ کی تفصیل اور معانی اور اس کے ثمرات اس نقطے پہ آپ پہنچے ہیں اور آپ نے ابتدائی طور پہ ان ناموں کے معانی کو سنا آئیے آپ کچھ تفصیل کے ساتھ ان ناموں کو ہم بیان کریں گے المصور یہ نام قرآن مجید میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے ویسے تو یصور صورا اور اس طرح کی چیز جس کو ہم فعل بولتے ہیں متعدد بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے مصور کا کیا معنی ہے تصویر بنانے والا شکل و صورت بنانے والا کس چیز کی شکل و صورت بنانے والا تو مصور کا معنی یہ ہے دنیا میں کوئی بھی چیز نظر آتی ہے تو اس کی شکل اور صورت کو بنانے والا کون ہے اگر وہی مصور ہے تو پھر کسی کی شکل و صورت پہ کبھی بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس پر اعتراض سراسر اللہ ذوالجلال کی ذات پر اعتراض ہوگا مصور کا معنی یہ ہے اپنے ارادے کو ایجاد کرنے میں ایسے نافذ کرنے والا جیسے وہ چاہتا ہے اس نے کوئی شکل و صورت بنانے کا ارادہ کیا پھر اس کو نافذ کر دکھایا کیسے نافذ کیا اپنی حکمتوں کے تمام تقاضوں کے مطابق جیسے چاہا جیسی اس کی کیفیت چاہی جیسی اس کی ماہیت چاہی اللہ ذوالجلال نے اسے کر دکھایا اللہ ذوالجلال نے سب سے پہلے تصویر بنائی شکل و صورت بنائی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کیسے بنائی جیسے اس کی شان کو لائق خلق اللہ آدم علی صورتی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پہ بنایا. علماء امت کا اختلاف ہے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے. خلق اللہ آدم علی صورتی ہی، یہی ضمیر اس کا مرجع کیا ہوگا؟ آدم کی صورت پہ بنایا. اور دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی شکل و صورت پہ بنایا. اور آپ نے کل بھی ایک روایت لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنایا اعلیٰ صورت الرحمن، رحمان کی صورت میں بنایا، اسی لیے تو چہرے پہ مارنے کو منع کر دیا گیا. اللہ عز الجلال مصور ہیں، تو کسی کی شکل و صورت میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس کی تعدیل کرنا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورہ، کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی جو انسان کی عقل کو محسوس ہوتی ہے، اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے رجوع کس کی طرف کیا جائے گا؟ اس اللہ کی طرف ہی کیا جائے گا. اللہ عز الجلال اگر مصور ہیں تو پھر اسی لیے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بات بیان کروا دی کہ کوئی تماثیل مصور نہ بنائے. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 1000، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو مل رہا ہوگا. نمبر ایک، رجل قتل نبیا، ایسا شخص جس نے کسی نبی کو قتل کیا. یا ایک چھوٹا سا نوٹ دے دیجئے گا، انبیاء کو قتل کیا گیا لیکن رسول قتل نہیں ہوتے. بعض علماء نے یہ فرق رکھا ہے، کیونکہ صاحب شریعت ہوتا ہے نا رسول، اور انبیاء پچھلی شریعتوں کو ہی پرموٹ کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں. رجل قتل نبیا او قتلہ نبی، سب سے سخت ترین عذاب اس کو بھی ہوگا جس کو نبی کے ہاتھوں سے اللہ نے قتل کروایا. اور تیسرا، رجل یضل الناس بغیر علم، جو لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے، علم نہیں ہے اس کے پاس اور وہ لوگوں کو غلط سلط بتا کے گمراہی کے راستے پہ لگا دے. او مصور یصور التماثیل، ایسا مصور جو تماثیل مورتیاں بناتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جن کو سخت ترین عذاب ہوگا؟ کون کون سے؟ انبیاء کا قاتل، یا انبیاء کے ہاتھوں قتل ہونے والا، اور تیسرا جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کو غلط راستہ بتاتا ہے، اور چوتھا. تصویر کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ تصویر کی بنیادی طور پہ چار قسمیں ہیں. نمبر ایک، ذی روح کی تصویر، جس کے اندر روح ہو، مکمل تصویر اور ہو بہو تصویر. بنیادی طور پہ اس کا حکم بھی لکھ لو، یہ ناجائز. نمبر دو، ذی روح کی تصویر ہے لیکن مکمل نہیں اور ہو بہو نہیں، یہ جائز ہے. تیسری قسم، ایسی تصویر جو ذی روح کی نہیں، یعنی اس کے اندر روح نہیں ہے، جامد کو چیز ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، اگر وہ تقدس کے لیے ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، اگر تقدس کے لیے نہیں تو وہ جائز ہے. ایک مرتبہ پھر پلٹ کے آئیے اور اس کو سمجھیے. جتنے بھی دلائل قرآن و حدیث کے آئیں گے، خصوصاً احادیث کے اندر، اس میں ممانعت جس بات کی آئی ہے وہ سب سے پہلی تصویر کی آئی ہے، ہو بہو، مکمل اور زیرو. یہ ناجائز بھی ہے، منع بھی ہے اور حرام بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنے لوگ تصویریں بناتے ہیں قیامت کو کہا جائے گا اب ان میں جان بھی ڈالو، بہت بڑے ظالم ہیں جو میری مخلوق کی مانند مخلوق بناتے ہیں. فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً او لیخلقوا حبہ او لیخلقوا شعیرہ، ایک ذرہ एक दाना या एक जौ पैदा करके दिखाए ना, सबसे सख्त तरीन आज़ाब इनको होगा जो ऐसी तस्वीरें बनाते हैं। तस्वीर की दूसरी शक्ल कि है तो उसके अंदर जान, यानी ऐसी चीज़ की तस्वीर है जिसमें जान होती है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं है। सहीह अल-जामे की रिवायत है, इदा क़त्अत अल-उनुक फला सूरत ला, जब गर्दन काट दी जाए तो तस्वीर नहीं रहती। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने किराम लगाए हुए थे, इसको कहते हैं ना पर्दे दरवाजे पे लगाए थे, वहाँ परिंदों की तस्वीरें बनी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिल होना पसंद नहीं किया घर, तो उन्होंने वो पर्दे उतारे और उन्हें ही चीरते हुए उसके ही कुशन और तकिए बनाए जिस पे टेक लगा के अल्लाह के रसूल बैठते थे। और आज भी आप देखते हैं कि बाज़ारों में कपड़ा बेचने वालों ने गर्दन नहीं लगाई होती, देखा होगा आपने। लेकिन गर्दन ना हो है तो जायज़, लेकिन इस वक्त उसमें भी इंतहा दर्जे की कबाहतें फिर भी मौजूद हैं। तीसरी किस्म, ऐसी चीज़ जिसमें जान नहीं होती लेकिन तकद्दस के लिए है, सलीब, लकड़ी की, लोहे की, कपड़े की, किसी भी चीज़ की बनी हो, हालांकि इसके अंदर जान तो नहीं है लेकिन चूंकि इसमें तकद्दस पाया जाता है, लोग इसको पूजते हैं, इस निशान को अजमत देते हैं। इसलिए सही बुखारी की रिवायत है, काना इज़ा रा फी बैतिही तसालीब क़त्अ, आप जहां भी सलीब का निशान देखते उसको तोड़ देते। इसी तरह सलीब है, इसी तरह किसी पीर मोहतरम की पगड़ी शरीफ है, लाठी, अंगूठी, जूती, अब इन चीज़ों में जान नहीं है लेकिन इन चीज़ों में आज़मत पाई जाती है कि फलां की लाठी है, तो उसकी तस्वीर भी जायज़ नहीं। लेकिन अगर तकद्दस नहीं, वैसे बेजान चीज़ की तस्वीर बनाना चाहते हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया उसमें जायज़ है। सही मुस्लिम 5662, इन कुंत लाबुद्द फाइलन, अगर आप ज़रूरी कुछ बनाना चाहते हो तस्वीर, फ़स्नअ अश्शजरा वमा ला नफ्स लहा वमा ला नफ्स लहू, दरख्तों की तस्वीरें बना लो, जिसमें जान नहीं उसकी तस्वीर बना लो। और दूसरी रिवायत में आता है सही बुखारी में, वमा ला रूह लहा, जिसमें रूह नहीं। तो ये सीनरीज लगाना पहाड़ों की, दरियाओं, समंदरों की, या इस तरह की तस्वीरें बनाई जा सकती हैं, लेकिन फिर भी हदीस के अल्फाज पे गौर कीजिए, इन कुंत ला बुद्द फाइलन, अगर ज़रूरी ही है तो ठीक है उतार लो, अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर वक्त को क्यों ज़ाया करना है। इन चारों किस्मों में से आप एक मिनट पर फिर वापस आइए। पहली किस्म ज़ीरो किसको कहते हैं, जायज़ है। नंबर दो, हो बहु ना हो, मसलन तस्वीर तो बनी हुई है लेकिन सर उसका जो है वो 10 किलो का बनाया है और जिस्म उसका जो है वो छोटा सा है, तो ये तस्वीर के ज़ुमरे में उलमा नहीं समझते। यह बाज़ का एक बाजू लंबा सा बना दिया तो ये तोहीन है ना। अल्लाह ताला ने तो तस्वीर बनाई है इंसान की, तो कैसे सवाक फ़ादलक फ़ादलक, किस कदर अल्लाह ने माइक्रो डिटेल्स जो हैं वो दुरुस्त रखी हैं। अल्लाह ने करे किसी की होंट जो है वो इंसान के पाँव पे रख देती तो क्या बनता, एक कान जो है वो सर के ऊपर हो जाता और एक दाएं हाथ पे तो क्या बनता, और दांत अल्लाह ताला हाथों और उंगलियों पे लगा देते तो क्या बनता। तो हर चीज़ को उसकी जगह पे रखा है तो किस ज़ात ने। तीसरी किस्म, तकद्दस से क्या आप बात समझें, जिसकी आज़मत इंसान समझता, नाना इसके करीब न जाना, ये फलां साहिब की जूती है, देखने में आए तो उसको बेचने जाओ तो 2 रुपए की कोई लेता, इतनी टूटी होती है। और ये वो तसव्वुरात हैं جو معاشرے کے اندر آج بھی موجود، جائز ہے؟ نہیں. چوتھی قسم، آپ نے چاروں قسموں کو تین مرتبہ سمجھا ہے، کیا معاشرے کے اندر شادی، گیدرنگ، اس طرح کی چیزوں میں تصویریں بنانا جائز ہے؟ آج چونکہ ہم چانگا مانگا گئے تھے تو وہاں کی پکچر ہے، آج کاغان گئے تھے تو وہاں کی پکچر ہے، اور کچھ بیچارے ایک ہی وقت میں ایک لاکھ جھوٹ بول جاتے ہیں، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے تصویر اتارتے ہیں اور دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، ویسے ہی ہاتھ اٹھائے ہوئے. اکبر کذاب فی العالم الاسلامی، دنیا میں سب سے بڑا جھوٹا جو بیت اللہ میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ تصویر اس طرح کی ناجائز ہے تو پھر کیوں علماء بناتے ہیں درس کی، جمعے کی، لیکچرز کی؟ دین کی نشر و اشاعت کے لیے یہ ایک شریعت کا تقاضا ہے، اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس میں دلائل اور آثار کی روشنی میں علماء نے صرف اس پہلو میں اجازت دی ہے، مقصد دین کی سربلندی ہو، مقصد صحیح اور سقیم، خبیث اور طیب میں فرق کرنا ہو. سیم اسی طرح کہ جب ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو بھی تو انسانی اعضاء کی ہی پکچر بناتا ہے نا، علاج ہے. جسمانی علاج کے لیے ایک شرعی ضرورت ہے، عند الضرورات تبیح المحظورات. جب دینی ضرورت پڑ جائے تو پھر ناجائز چیزوں میں شریعت آسانی دے دیتی. جسم کے بچاؤ کے لیے جائز ہے تو دین اور روح کی بچاؤ کے لیے بلولا جائز. لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس اجازت کو بھی ہر جگہ استعمال کرنے لگ جائیں. تو المصور تصویر بنانے والا کون ہے؟ تو اس میں کسی قسم کی قباحت پیش کرنا جائز نہیں. اگلا نام الملک، الملیک اور المالک، یہ تین نام قریب قریب معنی پر مشتمل ہیں اور آپ نے تینوں نام آج لکھے ہیں. کیا معنی ہے الملک کا؟ الملک وہ ہستی جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، کوئی بادشاہ ان سے اوپر نہیں ہے اور کوئی بھی دنیا کی چیز اس کی بادشاہت سے باہر نہیں ہے. اس کی حکومت مطلق العنان ہے، یعنی ہر چیز میں اسی کا تصرف ہے. فتعالی اللہ الملک الحق، عالی شان والے اور حقیقی بادشاہ. امام غزالی کہتے ہیں ملک اس کو کہتے ہیں، الذی یستغنی فی ذاتہ وصفاتہ، جو اپنی ذات اور صفات میں ہر ایک سے مستغنی ہو. اسی طرح دوسرا نام ہے الملیک، الملیک یہ ملک سے ہے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس مقام صدق میں ہوں گے جنتی. اللہ تعالیٰ ملیک کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی بادشاہی میں کوئی بھی دوسرا کسی بھی لحاظ سے شریک یا ساجی ہے ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں رکھتا. اللہ ذو الجلال ملیک کیوں ہے؟ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کیونکہ ہر شے کی ملکیت یعنی جان اللہ کے ہاتھ میں. اللہ ذو الجلال ملیک کیوں؟ فرشتے اور بادشاہ ان کی بھی حکومتیں اور ان کی بھی ملکیتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ ذو الجلال ملیک کیوں ہیں؟ کیونکہ آسمان و زمین کے حقیقی اور دائمی بادشاہ وہی ہیں. کسی کو دنیا میں اگر بادشاہت مل بھی جاتی ہے وہ زائل ہو جائے گی، لیکن ملیک کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی. المالک یہ اللہ ذو الجلال کا اسم مبارک ہے، ملکیت رکھنے والا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حقیقی خار، مدبر، اپنے خزانوں میں، اپنی ملکیت میں اکیلا ہی تصرف کرنے والا، کوئی اس کے اس تصرف میں شریک نہیں ہے. جب وہ مالک ہے تو دوسرا مالک نہیں ہو سکتا، جب وہی مالک ہے تو اس کی ملکیت دائمی ہے، یہ کبھی زائل نہیں ہوگی. دنیا میں کوئی چیز کا مالک بن بھی جائے تو وہ بناتا بھی یہی مالک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. دنیا کی ملکیت ایک صوری ہوتی ہے, عارضی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مالک ہے, لیکن حقیقت میں کون مالک ہوتا ہے؟ اللہ عزوجل جلال. کیسے سمجھ آتا ہے کہ اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے؟ نمبر ایک, فعال لما یرید. بادشاہ تو وہی ہوتا ہے جو چاہے کر گزرے, دنیا کی کوئی طاقت اس کا ہاتھ نہ پکڑ سکے. یہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. اصل بادشاہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی جس کی بات مانے, زمینیں بھی جس کی بات مانے. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا. آسمان کو بھی زمین کو بھی کہا آ جاؤ, تو دونوں نے مانا کہ نہیں مانا؟ تو اصل مالک تو وہی ہوا نا. اصل بادشاہ وہ ہے کہ مٹی بھی اس کی اطاعت کرتی ہے. انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. مٹی کو کہا کن, ہو جا, وہ ہو گئی. آگ بھی جس کی بات مانے, اللہ عز و جل نے آگ سے کہا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی. آج کی آگ کو کہے کو بجھتی ہے؟ کائنات کی ہر ذی روح جس کو اللہ نے جان دی ہے, جس کی جان کا وہ مالک ہے, ایک ایک جسم اس کی ہی بات مانتا ہے. کیسے؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. جب انہوں نے سرکشی کی تھی تو اللہ نے کہا بندر بن جاؤ, تو بنے گا نہیں بنے. پھر حقیقی بادشاہ وہ اس لیے بھی ہے کہ اس کے حکم نافذ ہوتے ہیں, کسی اور کے حکم نافذ نہیں ہوتے. جب چاہے آسمان سے وہ کہتا ہے کہ سورج نکالو, وہ نکالتا ہے. جب چاہے چاند کو ظاہر کرتا ہے, جب چاہے اس کو بے نور کر دیتا ہے. یہ طاقت کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے بیان کیا, مستدرک حاکم کی روایت ہے, اخرجی شمسکی و قمرکی و نجومکی. اللہ ہی کہتے ہیں نکالو سورج کو باہر, اے آسمان, چاند کو, ستاروں کو, اور زمین کو کہتے ہیں شققی انہارکی و اخرجی سمارکی. نہریں اپنی بننے دو اور پھل نکالو, وہ نکالتی. تو حکم کی تنفیذ ہوتی ہے تو صرف ایک اللہ کے حکم کی. پھر بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کی عزت پہ کوئی فرق نہ آئے, دنیا جہان اس کے مخالف ہو جائے, اس کی عزت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا. دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں چند باتیں سن کے کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں, ان کی بادشاہت کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں, اپنی کرسی کے جانے کے خوف سے ان کے اندر سکون نہیں رہتا. یہ واحد بادشاہ ہے اللہ, ساری دنیا بھی کافروں کی ہو جائے تو اس کی بادشاہت میں فرق نہیں آ سکتا. اور حدیث میں آتا ہے لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم. اگر پہلے اور پچھلے انسان اور جن سارے ایک دل جیسے نیک ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر سارے کے سارے فاجر ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ قیامت کو حقیقی بادشاہ ان نقلی بادشاہوں کو پھر عدل دے گا اور ان کے ظلموں کا حساب ہوگا. کیسے عدل سامنے آئے گا اصل بادشاہ کا؟ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جب یہ نقلی بادشاہ جو ہیں وہ ظلم و ستم کرتے ہیں. اللہ اپنی رحمت کے دروازے اسے بند کر لیتے ہیں. صحیح الجامع 5685 ما من إمام أوال يغلق بابه دون زوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. جو بادشاہ اپنے دروازے بند کر لیتا ہے ضرورت مندوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, حاجت مندوں کے لیے, اللہ اپنی رحمت کے یہ تینوں دروازے اس کے سامنے بند کر لیتا ہے, کوئی کھول سکتا ہے؟ اللہ عز الجلال جو حقیقی بادشاہ ہے, قیامت کو جب ان بادشاہوں کو لائے گا تو جس طرح یہ دنیا میں ہتھ کڑی لگا کے لاتے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں, اسی طرح ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھ کے لایا جائے گا. صحیح الجامع 5594 ما من رجل یلی امر عشرۃ فما فوق ذلك, کوئی بھی دس لوگوں کا والی بنتا ہے, الا اتى الله مغلوله مغلوله يده الى عنقه, اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا اس کو لایا جائے گا. فكه بره او اوثقه اسمه, نیکی اسے کھلوائے گی وگرنہ گناہ اس کے ہاتھوں کو مضبوط باندھے گا. اولها ملامه واوسطها ندامه وآخرها خزي يوم القيامة, اس لیے یہ عہدہ اس کی پہلی مصیبت یہ ہے, ہر طرف سے ملامت ہی ملامت. اوسطها ندامة, شرمندگی شرمندگی. وآخرها خزي يوم القيامة, اور قیامت کو ذلت ہی ذلت. تیسرا, نقلی بادشاہوں کو اس دن سمجھ آئے گی جب اللہ عز الجلال ان کو دیکھیں گے بھی نہیں, پرواہ ہی نہیں کریں گے, جیسے آج یہ دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ عز الجلال بات نہیں کریں گے, لا یزکیہم پاک نہیں کریں گے, لا ینظر الیہم نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں, ولہم عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا, شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر, ملک کذاب جھوٹا بادشاہ. اس دن پتہ چلے گا کہ بادشاہی کس کے ہاتھ میں. اللہ عز الجلال اپنے نبی کو بھی روک دیں گے, ان ظالموں کی تم نے سفارش نہیں کرنی, یہ سب نقلی بادشاہ ہیں. صحیح الجامع 3692 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صنفان من امتی لن تنالهما شفاعتی, دو قسم کے لوگ میری سفارش کے مستحق نہیں ہوں گے. امام ظلوم, ظالم بادشاہ, غشوم, دھوکے باز, وکل غال مارق, اور ہر وہ انسان جو غلو کرنے والا ہے اور دین سے نکلنے والا ہے یا متنفر کرنے والا ہے. یا ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیے, بات بہت بڑی آگی ہے, اس سے فائدہ لیجئے. یہ صحیح الجامع کی روایت کا نمبر کیا ہے؟ یہ تو بادشاہ سمجھ آ گئی کہ بادشاہ ظالم ہے, دھوکے باز ہے, غالی جو غلوف کرنے والا ہے. یہ غلوف کیا ہے؟ مجاوزۃ الحد, کسی حدود سے تجاوز کرنا. حدود سے تجاوز کیسے ہوتا ہے؟ کسی چیز کی سزا اللہ نے 10 رکھی ہے تو 20 لگائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدود سے تجاوز. کسی چیز کی سزا 10 ہے تو 5 دے, یہ کیا ہوگا؟ حدود سے تجاوز. کسی چیز کو اللہ نے بہت بڑا گناہ کہا, اس کے بارے میں انسان کو پرواہ ہی نہ ہو, اور بہت چھوٹی سی کمی کوتاہی پہ کفر کا فتویٰ لگا دے, اس کو کیا کہیں گے؟ حدود سے تجاوز. پابند ہے مسلمان جو اللہ نے فرمایا ہے, جو رسول نے فرمایا ہے, صرف اسی کی بات کرو. اس لفظ کو اگر ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کر لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. مسائل بنتے کب ہیں؟ جب ہم دین کی تعریف اور توصیف اور دین کی تعبیر اپنی مرضی سے کرتے ہیں. کیسے اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھی کسی نے کفر کا فتویٰ, بلا شبہ گناہ ہے, اس کے گناہ میں تجھے شک کرتا ہے, اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. لیکن وہ کافر نہیں ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا, کسی کے بارے میں چھوٹی سی بات دیکھی, اوف پتہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, پورے معاشرے کے اندر اس قدر اس کا زہر گھول دینا, جس طرح وہ گناہ تھا اس گناہ کو اس قدر بڑا کر کے پیش کرنے والا اس سے بڑا مجرم بن جاتا ہے. کنکری کو پہاڑ بنانے والا اور پہاڑ کو کنکری سمجھنے والا دونوں ہی مجرم ہیں. یعنی سب سے بڑا گناہ شرک ہے, شرک سے بھی کسی چیز کو بڑا بنا دیا جائے اس سے بڑی حدود سے تجاوز کیا ہے. اسی حدیث کیا کہتی ہے, ہلک المتنطعون, ہلک المتنطع, تنقطع کرنے والے, تشدد کرنے والے, سختیاں کرنے والے, یہ اصل میں دین کے دشمن ہے جو متنفر کرنے والے. یعنی اس سے ادب و اداب کے اعتبار سے کون سی بات تھی, مسجد پاکیزہ جگہ, اور ایک شخص کو پتہ نہیں ہے اس نے مسجد میں آ کے کیا کیا, اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا, پانی بہا دیا, سمجھا دیا. اللہ نہ کرے آج کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو کیا ہوگا, اس کی 20-30 ویڈیو پہلے بنیں گی, پھر اس کی پٹائی کی ویڈیو الگ, پھر اس کا پرچہ بھی ہوگا الگ. یہ سارے تجربات جو ہوں گے تجاوز ہے, اور آگے پھر 3600 لوگوں تک خبر جائے گی, یہ غیبت کرنا پھر جائز ہو جائے گا, یہ چغلی لگانا پھر جائز ہو جائے گا. یہاں ایک نوٹ آپ اپنی قلم سے, اپنی کاپی سے اپنے لیے لکھیں, لکھ لیں گے, آپ میں سے کون کون ایسا کرتا ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ لکھیں گے, اپنی کاپی پہ لکھیں کہ ہاں چھوٹی سی بات پہ زمین و آسمان کے قلابے ملانے کا تجربہ میرے پاس بھی ہے. سچ لکھنا ہے. کیا آپ بھی کسی جگہ کی چھوٹی سی بات کو اپنے پیرنٹس, اپنے رشتہ دار, اپنے تعلق والوں کے سامنے ایسا پیش کرتے ہیں کہ گرنا تو پہلا آسمان تھا, وہ پہلے سے تیسرا پہلے گر گیا؟ لکھ لیا؟ میں نہیں پوچھوں گا کہ کس نے ہاں لکھا اور کس نے نہ, لیکن نیچے یہ لکھ دیجئے, اللہم وفقنا لما تحب وترضى. کیا معنی ہے اس کا؟ جس سے تو راضی ہو جائے, جو تیرے پسندیدہ اعمال. دعا کا معنی سن لیا سب نے؟ یعنی چار لوگوں نے سنا ہے. جب انسان کچھ سیکھتا ہے, کہیں پڑھنے جاتا ہے, وہاں کی 10-15 مرتبہ جب تک غیبت نہیں کر لیتا, اس کا کھانا ہضم نہ ہو, تو یہ کام اللہ کو محبوب ہے؟ علماء امت نے جہاں علم کے درجات لکھے ہیں, وہاں ایک یہ بھی لکھا ہے امام شافعی کے قول پہ اضافہ کرتے ہوئے, آپ نے پہلے دن لکھا تھا نا, لن تنال العلم الا بستت, 6 چیزوں کو بغیر علم نہیں آتا. سَأُنَبِّئُكَ عَن تَفْصِيلِهَا بِبَيَانِي, زَكَاءٌ وَحِرْصٌ وَاجْتِهَادٌ وَبُلْغَةٌ وَصُحْبَةُ أُسْتَادٍ وَطُولِ زَمَانِي. اس شعر کے وزن کو مکمل کیجئے, أَخِي لَن تَنَالَ الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ سَأُنَبِّئُكَ عَن تَفْصِيلِهَا بِبَيَانِي زَكَاءٌ وَحِرْصٌ وَبُلْغَةٌ واجتهاد وبلغة وصحبة استاد وطول زماني. ایک کلمہ آگے شامل کر لے جس کو شامل کرنے والوں نے کر دیا. تنفیر معلم و تشویح مکانی, جو 6 چیزیں ہونے کے باوجود بھی قباحتیں بیان کرتا ہے اس برتن کی جس برتن سے پانی پیا, اور تشویح و مکانی, اور اس کی شکل و صورت غلط بتانے والا, ایسا انسان بھی علم سے فیض یاب نہیں ہو سکتا. اور عقل مند لوگ جس برتن سے پانی پیا کرتے ہیں اس کی صفائی کرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں اور باپ سکھانے والے ہوں اور دوستوں کے پاس بیٹھ کے کہے میری ماں تو بہت بری ہے، میرا باپ تو بہت برا ہے۔ جو ایسا کہنے والا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی اچھائی کر سکتا نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو بھی سفارش نہیں ملے گی جو غلو کرنے والا ہے، مارق، نفرت دلانے والا، اور اس طرح چھوٹی سی بات پہ دین سے نکل جانا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ کنارے پہ کھڑے ہو کے دین اختیار کرتے ہیں، چھوٹی سی بات تو بھی ماری چھلانگ اور وہ گئے۔ یہ دینی مزاج نہیں ہے۔ دینی مزاج یہ ہے کہ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، نماز پڑھتے کبھی چیونٹی کاٹ ہی لیتی ہے نا، نماز پڑھتے وقت کبھی اچانک سے آندھی اور بارش آ ہی جاتی ہے، اس لیے عبادت نہیں چھوڑتے، کام نہیں چھوڑتے۔ امام نسائی کو استاد نے نکال دیا کلاس سے اور وہ نہیں گئے، بات مان لی کہ باہر بیٹھ گئے، دروازے پہ بیٹھ کے وہ پڑھتے رہے، نہ انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی اور نہ ہی وہ اپنے گھر گئے۔ کہتے ہیں کوئی بات، آواز پہنچ رہی ہے تو میں پھر بھی پڑھوں گا۔ اس لیے جب بھی وہ روایت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، یہ نہیں کہتے حدثنا، ہمارے استاد نے ہمیں بتایا، یا یہ نہیں کہا کہ سمعت، کہ میں نے سنا، کہتے ہیں قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، میرے استاد پہ پڑھا جا رہا تھا تو میں نے بھی سنا۔ تو حقیقی بادشاہ نقلی بادشاہوں کو قیامت کے دن عذاب بھی دیں گے اور یہ عفو نہیں کر سکیں گے بیچارے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع 2713، ایما راع غش رعیته فہو فی النار، جس نے اپنے رعایا سے دھوکہ کیا قیامت کے دن یہ جہنم میں جائے گا، اور جب ان کو جہنم میں اللہ پھینکے گا تو یہ آگے سے کہیں گے کہ نہیں، میرے پاس تو F16 بھی ہیں، میرے پاس تو یہ میزائل بھی ہیں، کوئی جرت تو کر کے دیکھے۔ نہیں، یہ سب نقلی بادشاہ ہیں، عارضی بادشاہ ہیں۔ حقیقی بادشاہ وہی ہوتا ہے جو اپنے ہر کام میں مختار کل ہوتا ہے، اور وہ کون سا بادشاہ ہے؟ وہ اللہ ذوالجلال ہے۔ اللہ ذوالجلال کے اگلے دو نام الرازق، الرزاق۔ الرازق کا کیا معنی ہے؟ اور رزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ یہ دونوں صفتیں اللہ ہی کے لائق ہیں۔ تمام مخلوقات کو روزی پوری کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ بڑے سے بڑا 30 مارخا اپنے آپ کو سمجھنے والا، اگر کوئی 10 لوگ اس کو چمٹ جائیں، آخر تنگ آ کے کہتا ہے جان بھی چھوڑ دو، لیکن پوری مخلوق کی روزی کا ذمہ بھی اسی رازق نے اٹھایا، اور پوری مخلوقات کی روزی کو پورا بھی وہی کرتا ہے، ضامن بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ یہ رزق جو اللہ عز و جلال صرف اپنوں کو ہی نہیں دیتا، جو اس کے مخالف ہیں اس کو بھی دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص اپنے دشمن کو نہیں دیتا، میرا مالک کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا ہو الرزاق ذو القوۃ المتین، سب کے روزی رساں، توانائی والے اور زور آور ہوا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں سورة هود عليه الصلاة والسلام وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كتاب مبين. اصل رازق اور رزاق وہی ہو سکتا ہے جس کو یہ بھی پتا ہے کہ رزق کسی کی ضرورت کتنی ہے. اصل رازق تو وہی ہوگا جس کی اندازے بالکل ٹھیک ہیں, کبھی اس میں کمی نہیں ہوئی. دنیا کے بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے کہ ہم بجٹ بناتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں, تیسرے دن تیسرے مہینے تیسرے سال ان کی تمام صلاحیتیں فلاپ ہو چکی ہوتی ہیں. اس قدر طغیانی معاشرے میں آتی ہے, سب بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں. رازق وہی ہے جس نے رزق کی تمام اقسام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. صرف کھانا پینا ہی رزق نہیں ہے, بلکہ ہر قسم کی وہ نعمت جس سے دنیا میں اور آخرت میں انسان کو نفع ملے گا اس کو رزق کہتے ہیں. اس لیے اللہ عز وجل فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت 60, وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم. کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے, اللہ ہی انہیں رزق دیتے. تمہیں بھی اللہ دیتے ہیں اور انہیں بھی اللہ دیتے. وہ سننے والا جاننے والا ہے, کبھی کمی محسوس ہو تو اس کو سنا دیا کرو کمی ہوگی وہ پورا کر دے. وہ جاننے والا ہے کہ تم اوپر اوپر سے کر رہے ہو کہ واقعی تمہیں ضرورت ہے. وہ رزاق بھی ہے, وہ رازق بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی جو آج معاشرے میں سمجھ نہیں آ رہی. صحیح الجامع 2742, ایوہ الناس, او لوگو, اتقوا اللہ, بس تم اللہ سے ڈر جاؤ. واجملوا فی الطلب, اللہ سے مطالبہ کرنے میں حسن پیدا کرو. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفی رزقها, جو بھی جان دنیا میں آ گئی ہے جب تک اس کو اپنا رزق کھا نہیں لینے کا موقع مل جاتا اسے اللہ واپس نہیں بلائیں گے. وَإِنْ أَبْطَ عَنْهَا, لیٹ بھی ہو گیا وہ پورا کھا کے جائے گا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, اللہ سے ڈر جاؤ اور مطالبہ اچھا کیا کرو. خُذُوا مَا حَلَّ دَعُوا مَا حَرَّم, جو حلال ہے اسے لے لیا کرو, جو حرام ہے اسے چھوڑ دیا کرو. اور صحیح الجامع کی دوسری روایت رزق کے بارے میں 2082, ان روح القدس نفس فی روعی, میرے صحابہ روح القدس نے میرے دل میں یہ القا کیا. ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزق اجلہا, کوئی بھی جان اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک زندگی پوری نہیں کر لے. وتستوعب رزقہا, اور اپنے رزق کا ایک ایک دانہ نہیں کھا لے گا. ایک ہوتا ہے عدد گننا, ایک ہوتا ہے استیعاب, اچھے طریقے سے گننا. اگر یہاں بیٹھے لوگوں کو ہم کہیں گے نا کتنے لوگ بیٹھیں گے, اچھا جی 200 لوگ بیٹھے ہیں. استیعاب, بل استیعاب کا مطلب ہے کہ ایک ایک کر کے گن کے بتانا, نہیں 200 نہیں 211 ہیں. اسی طرح انسان اپنی زندگی کا ایک ایک دانہ جب تک نہیں کھا لیتا اسے موت نہیں آتی. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, ڈر جاؤ مطالبہ اچھا کیا کر. وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ, اگر رزق لیٹ ہو جائے تو یہ تمہیں مجبور نہ کرے کہ اب تم گناہ کے ذریعے مال حاصل کرو. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ الا بطاعتی, اللہ کے پاس سے کچھ لینا ہے تو اس کے لیے اطاعت کرنا ہی پڑے گی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے، غلام کو کہتے ہیں یہ گھوڑا اپنے پاس رکھنا، پکڑ کے کھڑے ہو جو، میں واپسی پہ آپ سے لے لوں گا۔ غلام بے ایمان ہو گیا، اس نے آرام سے گھوڑے کی مہار اور زین اتاری، گھوڑا وہیں کھڑا رہ گیا اور جا کے بازار اس نے بیچ دی۔ سیدنا علی واپس آئے، دیکھا گھوڑا تو ہے ساز و سامان نہیں اور غلام بھی نہیں، جلدی سے بازار گئے، وہی ساز و سامان پڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کتنے کا دو گے؟ کہا 2 دینار کا۔ کہا تم نے کتنے کا خریدا؟ کہتا ہے 1 دینار کا۔ خرید کے لے آئے، کہتے ہیں اللہ کی حکمت دیکھو، جب میں جا رہا تھا تو میں سوچ کے نماز شروع کی تھی بعد میں کہ واپسی پہ اس کو 2 دینار انعام دوں گا، جو 2 دینار اس کو حلال کے ملنے تھے اس نے وہ چھوڑے اور حرام کا ملا تو وہ بھی 1 دینار ہی ملا۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَةٍ، اللہ کی اطاعت سے جو انسان کو ملتا ہے وہ معصیت سے نہیں ملتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2958، اللہ عز و جلال نے کائنات کی ہر چیز کے رزق کی جب ذمہ داری لے لی ہے تو پھر اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ سے امید مضبوط کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، بندہ یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ، تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا لیا۔ فَأَفْنَيْت، اور اسے ہضم کر دیا، فنا کر دیا۔ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْت، پہن لیا بوسیدہ کر لیا۔ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْت، صدقہ کیا اور آگے پہنچا دیا۔ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُ لِلنَّاسِ، جو باقی مال ہے تم تو چھوڑ کے جانے والے ہو اور لوگ اس کی وراثت میں جھگڑا کرنے والے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2577، رازق کہلوانے کے حقدار ہی وہ ہے جو یہ کہتا ہے، یا عبادی، او میرے بندو، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، تمہارے پہلے قیامت تک آنے والے جن اور انسان اور آدم سے لے کے آج تک کے جن اور انسان ایک صعید ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں۔ فسألونی، پھر مانگیں جو بھی وہ مانگنا چاہتے ہیں۔ فأعطيت كل انسان مسألته، میں ہر ایک کی ہر خواہش کو پورا کر دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اتنا بھی کمی میرے خزانوں میں نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈالے تو باہر آئے تو کتنا مال لے کے آتی ہے، وہ کتنا پانی لے کے آتی ہے، اتنا بھی کمی واقع نہیں ہوتی میرے خزانوں میں۔ یہاں معمولی سی بات ہوتی، کہتے ہیں بجٹ نہیں ہے حکومت کے پاس تو کیا کریں گے۔ رازق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، یہ صفت ہے ہی اسی کے شان کے لائق۔ اور کیسی کیسی خوراکیں اللہ دیتا ہے، کس کس کو کہاں کہاں سے ملتا ہے، کافر بھی کھا رہے ہیں۔ سلسلہ صحیح 686، ساری اللہ کے دشمن۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی اہمیت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا، ما سقا کافراً منہا شربت ما، تو اللہ کسی کافر کو گھونٹ نہ پلاتے۔ اللہ عز الجلال کی خوبصورت ناموں میں سے دو نام، الاحد الواحد۔ الاحد کا معنی اکیلا، الواحد یگانا، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، تنہا ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وہ یکتا اور تنہا ہے۔ الاحد قرآن مجید میں ایک مرتبہ آیا، اور واحد 22 مرتبہ اس مبارک نام کو اللہ عز الجلال نے قرآن مجید میں اتارا ہے. اللہ عز الجلال فرماتے ہیں، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. لوگوں، میں تو ڈرانے والا ہوں اور ساتھ یہ بتانے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ اکیلا ہی قہار ہے. صفات کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شبیہ نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مشابہت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی کسی کام میں شریک ہے. قرآن مجید میں اللہ عز الجلال فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. کیا جس کے بہت سارے شریک ہوں جو اکیلا ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ عز الجلال کے نام بھی جس طرح اس کی ذات یکتا ہے، اس طرح اس کے نام بھی بے مثال ہیں، اس جیسے کسی کے نام بھی نہیں، اس کی صفات بھی بے مثال ہیں، وہ ہر چیز میں اکیلا ہی ہے. قانون بھی اسی کا، شریعت بھی اسی کی، جنت بھی اسی کی، جہنم بھی اسی کی، اور کائنات میں تصرف بھی اسی کا. اسی اللہ کی یکتائی کو ماننا توحید ہے، اور توحید کو ماننا یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس میں کوئی امیزش نہیں کرتا، خالصتاً اللہ عز الجلال کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، اس کی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو ایسا انسان قیامت کے دن جنت میں جائے گا. اور آپ نے اللہ عز الجلال کے نام کی شرائط احادیث کی روشنی میں سنی تھی، یاد ہیں آپ کو. اگلا نام ہے الصمد. اللہ عز الجلال بے نیاز ہیں، اللہ عز الجلال اس قدر بے نیاز ہیں کہ اس کو کسی کی بھی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. الصمد کا معنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جو اس کا معنی سمجھا ہے کہ اللہ ہی بے نیاز ہے. اللہ الصمد، الف لام اس میں داخل ہوا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الصمد کہتے ہیں السید الذی انتہى سؤدده، ایسا سردار جس کے بعد سرداری ختم ہو جائے، ایسا بے نیاز کہ ساری دنیا اس کی تو محتاج ہو لیکن وہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو. الصمد دائم کے معنی بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا. ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن پھر بھی وہ باقی رہے گا. صمد کا معنی یہ بھی ہے، الذی یصمد الیہ فی الامور، ایسا سردار جس کی قیادت و سیادت کامل ہوتی ہے، تمام مخلوق اسی کی طرف رجوع کرتی ہے، اپنی عاجزی اور ضروریات کا اظہار کرتی ہے، اور وہ ان کی تمام ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے. اللہ عز الجلال الصمد ہیں تو اس کی صمدیت سے کائنات کے اندر کیا فرق پڑا ہے؟ اللہ اولاد سے، والدین سے بھی بے نیاز ہیں. سورۃ البقرہ، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل له قانتون. اللہ ذوالجلال کے بارے میں لوگوں کا کہنا کہ اس کی اولاد ہے وہ تو پاک ہے، زمین و آسمان تو اس کی ملکیت، سب کے سب اس کے سامنے جھکنے والے ہیں. اللہ ذوالجلال کس قدر پاک ہیں کہ اس کی پاکیزگی بیان کرنے والے بھی خود پاکیزگی کو حاصل کر لیتے ہیں. ہر قسم کے نقص سے پاک اور ہر قسم کی بلندی صرف اسی کو ہی حاصل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرک آئے، جامع ترمذی کی روایت ہے 3364، اور کہنے لگے انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے. تو اللہ عز و جلال نے یہ سورت اتار دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد فالصمد الذي لم يلد ولم يولد. صمد اس کو کہتے ہیں نہ جس کی کوئی اولاد ہو نہ وہ کسی کی اولاد ہو. لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، کہ کوئی بھی چیز جو پیدا ہوگی اسے موت ضرور آئے گی. ولا شيء يموت إلا سيورث، اور جو بھی فوت ہوگا اس کی وراثت ہوگی. إن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، نہ اللہ عز و جلال کو موت لائق ہے نہ اس کی کوئی وراثت لے سکتا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا. لم یکن لہ شبیہ ولا عدل، نہ اس کے کوئی مشابہ نہ اس کے کوئی برابر. ولیس کمثلہ شیء، اور دنیا کی کوئی چیز بھی اس جیسی نہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے 2663، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ، کیا کوئی عاجز آ جاتا ہے کہ ثلث قرآن رات کو پڑھے. فَإِنَّهُ مَن قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ فِي لَيْلَةٍ، جو شخص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ رات میں پڑھتا ہے، فقد قرأ لیلته ثلث القرآن، اس نے اس رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھا. جامع ترمذی کی روایت ہے 2320، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا. فسمع رجلا يقرأ، تو آپ نے سنا کہ ایک شخص پڑھ رہا تھا قل هو الله احد اللہ الصمد. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. قلت وما وجبت، اللہ کے پیارے پیغمبر کیا واجب ہو گئی؟ قال وجبت، واجب ہو گئی. قال الجنہ، جنت واجب ہوگی. سنن ابی داود کی روایت ہے 1493، جامع ترمذی 3475، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3857. سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد گئے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألوک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گواہی دیتے ہوئے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یکتا ہے، تو ہی بے نیاز ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ تو کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی تیرا کوئی ساجی اور شریک ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد سأله باسمه الاعظم، اس نے اسم اعظم کے ساتھ اپنے رب سے سوال کیا ہے. الذي اذا سئل به اعطى، جس کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ عطا کر دیتے ہیں. وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَاب, اور اگر پکارا جائے تو اللہ اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں. سنن نبی داود کی روایت ہے 985. محجن بن ادرع روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول مسجد میں گئے, ایک آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکا تھا, تشہد میں بیٹھا تھا اور وہ یہ پڑھ رہا تھا, اللہم انی اسألک بأن لک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقال نبی اللہ ثلاث مرات, تین مرتبہ آپ نے فرمایا, قد غفر له قد غفر له قد غفر له, اس کو اللہ عز وجل نے بخش دیا, اس کو اللہ عز وجل نے بخش دیا, اس کو اللہ عز وجل نے بخش دیا. اللہ عز وجل کا نام الوہاب. اس سے پہلے یہ دعا جو ابھی آپ نے سنی ہے, اللہ عز وجل کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے الوہاب. الوہاب سب کچھ عطا کرنے والا. وہاب کثرت کے معنی میں ہے, دائمی عطائیں کرنے والا, نوازشیں کرنے والا, جس کی عطائیں پوری کائنات کے لیے عام ہوں, جس کو چاہے جو چاہے نواز دے کہ روکنے والا نہ ہو. سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں, آیت نمبر 8, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تین مرتبہ اللہ عزوجلال نے اس مبارک نام کو اپنی کلام میں اتارا ہے, سورۃ آل عمران میں اور سورۃ صاد آیت نمبر 9 اور سورۃ صاد آیت نمبر 35. ام عندهم خزائن رحمة ربك العزیز العزیز الوہاب قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اس نام کی معرفت سے انسان کے دل میں جو ایک پختہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ جب بغیر کسی پابندی کے عطائیں کرنے والا وہ ہے تو خزانوں کا مالک بھی تو وہی ہے, ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں, تو ہر چیز اسی سے مانگی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو ایک معمولی سا لفظ بولتے ہوئے سنا تو آپ نے فوراً اس کو روک دیا, اور وہ لفظ کیا تھا, ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہیں یا آپ چاہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اجعلتنی للہ ندا, کیا آپ نے مجھے شریک بنا دیا اللہ کا, کہو ما شاء اللہ ثم شئت, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, پھر اس کے بعد وشئت کہہ سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری 5653, حدیث قدسی ہے, اذا ابتلیت عبدی بحبیبتی, جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں اس کی دو آنکھوں پہ, فصبر, دونوں آنکھوں کی روشنی پہ وہ صبر کرتا ہے, عوضته منهما الجنة، تو میں ان دو آنکھوں کے بدلے انہیں عطا کر دیتا ہوں جنت. وہاب اگر اللہ عز الجلال ہے تو انسان پہ جتنی عطائیں ہیں یہ اسی کی طرف سے، نیک اولاد بھی وہی دیتا ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا. تو صالح اولاد کی خواہش، اس کا اظہار صرف اس کے سامنے ہونا چاہیے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. اللہ عز الجلال ہی وہ ذات ہیں جو ہبات کرنے والے ہیں اولاد کی شکل میں، دنیا کی ہر نعمت کی شکل میں. اہل زمین پر جو کچھ بھی ہے یہ اس کی عطاؤں کا نتیجہ ہے. بلکہ سلف یہ کہا کرتے تھے، دنیا کے اندر کسی کو صالح انسان بطور مرشد اور توجیہ کرنے والا مل جائے تو یہ بھی اس کی عطا ہے. فَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ بِالْأَخِ الصَّالِحِ، اگر اللہ عز الجلال تمہیں کو نیک بھائی دے دے، لِيَكُونَ سند وَعَوْن لَكَ، جو تمہارے لیے مددگار بن جائے، سہارا بن جائے. ففی الدنیا، تو دنیا میں اس سے بڑی کوئی عطا اللہ نے آپ کو نہیں کی. اسی لیے اللہ عز الجلال نے جب سیدنا موسیٰ کو مبعوث فرمایا تو ساتھ یہ بھی فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور نبوت بھی ہبہ ہی ہے، یہ انسان عمل سے نہیں نبی بنتے، یہ اللہ کی عطا ہے جس کو عطا کر دے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے رب نے مجھے حکمت و دنائی دی اور مجھے نبیوں کی صف میں لا کھڑا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا کیا کرتے تھے. سنن النسائی کی روایت ہے 896، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، پھر یہ پڑھتے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. اللہ اچھے اخلاق اور اچھے اعمال مجھے عطا کر دے، تو عطا کرنے والا ہے. برے اخلاق سے بچا دے، تو بچانے والا ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص مجھے بچا نہیں سکتا. اللہ عز الجلال کا ایک اسم مبارک ہے السمیع. قرآن مجید میں 45 مرتبہ اللہ عز الجلال کا یہ نام مبارک وارد ہوا ہے. السمیع کا مطلب ہے بہت سننے والا. اللہ عز الجلال ہی ہر ایک کی بات سننے والے ہیں، اور جو سنتا ہے دنیا کے اندر اگر وہ سمجھ نہیں سکتا تو اس کی سماعت کا پوری کائنات کو فائدہ نہیں ہے. تو ہر ایک کی بات کو سننا، سن کے اس کا جواب دینا، یہ صرف اللہ عز الجلال کی ہی صفت ہے. یہ اللہ عز الجلال ہی ہیں جو دسیوں کیا سینکڑوں زبانیں بنانے والے ہیں، اور پھر ان زبانوں کو سمجھنے والے ہیں، اور ان زبانوں میں پکار کا جواب دینے والے ہیں. تو یہ ذات صرف اللہ کی ہی ہے جو یہ صفت کی حقدار ہے. اس لیے اس کے سوا کوئی سمیع نہیں ہو سکتا. کوئی بلند آواز سے بولے، کوئی سرگوشی کرے، کوئی خفیہ بات کرے، اس پہ تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وہ ہر قسم کی پکار کا بر وقت جواب دیتا ہے، بر وقت سنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب بھی تم بلند جگہ پہ چڑھو تو اللہ اکبر کہا کرو، اور جب تم بلندی سے نیچے آؤ تو تمہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے. کچھ صحابہ نے اس بات کو سن کے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہا, تو آپ نے سمجھایا انکم لا تدعون اصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا, تم اپنے رب کو سنا رہے ہو, تم پکار رہے ہو تو ایسے رب کو نہیں جو سنتا نہیں, جو غائب ہے تم اس کو نہیں سنا رہے, تم اس کو سنا رہے ہو جس کا علم, جس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے اور وہ سمیع اور بصیر ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اتنی بلند بھی نہ کرو کہ لوگ تنگ آ جائیں, اتنا بھی آہستہ نہ پڑھو کہ کسی کو سمجھ نہ آئے, میاں روی اختیار کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے 4817, اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي او ثقفيان وقرشي, بیت اللہ کے پاس دو قریشی اور ایک ثقفی, یا دو ثقفی اور ایک قریشی جمع ہوئے. كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم, ان کے تینوں کے پیٹ تو بڑے بڑے تھے اور ان کی فہم جو ہے بہت تھوڑی تھی. فقال احدهم, ایک کہنے لگا اترون ان اللہ يسمع ما نقول, کیا خیال ہے جو ہم بولتے ہیں اللہ سنتے؟ قال الاخر, دوسرا کہتا ہے يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان اخفينا, ہم اونچی بول لیں تو پھر تو سنتے ہیں, آہستہ بول لیں تو پھر کہاں سنتے ہوں گے. وقال الاخر ان كان يسمع اذا جهرنا فانه يسمع اذا اخفينا, بھی اگر اونچی بولنے سے وہ سنتے ہیں اور سنا ہے کہ آسمانوں پہ رہتی ہیں تو پھر آہستہ بولنے سے بھی سنتے ہی ہوں گے. تو اللہ عز الجلال نے سورۃ فصلت کی آیت یہ نازل کر دی, وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا ابصاركم ولا جلودكم وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تحملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
الخاسرين.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تمہارا یہ گمان کہ اللہ ذوالجلال تو جانتا نہیں، اللہ ذوالجلال تو سنتا نہیں، ہم جو بھی کر لیں اس کو تو خبر نہیں، اس بدزنی نے اور اللہ پہ عدم یقین نے تمہیں ارداکم تمہیں ذلیل کر دیا اور برباد کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین، یہ اتنا بڑا خسارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے معنی کو نہ سمجھنا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوًى لَهُمْ، جانا جہنم میں ہے جب وہ اللہ کی ذات کا انکار کریں گے، صبر بھی کریں تو جہنم میں ہیں. فَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر وہ چاہیں گے کہ معافی مانگ لیں تو وہ وقت ختم ہو چکا ہوگا، ان کی معافی کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس نام کی روشنی میں اس لیے ہر انسان کی ہر پکار کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. وہ بات جو خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی، عائشہ نے نہیں سنی جبکہ وہ اسی گھر میں تھی، لیکن مالک الملک نے سن لی اور یہ آیت نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. وہ تو مچھلی کے پیٹ میں کوئی ہو تو وہاں سے کوئی آواز دے تو اس کو بھی سن لیتا ہے، وہ تو ڈبکیاں کھانے والے فرعون کی بھی سنتا ہے، فیصلہ پھر اپنا ہی کرتا ہے. چونکہ یہ آواز آئی اس وقت جس نے پہلے اس طرح کی آواز اس تک پہنچانے کی خواہش نہیں کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے. اس لیے اس ذات باری تعالیٰ کو پکارنا اور اس یقین سے پکارنا کہ وہ سنتا ہے، یہ اس بندے کا کام ہے جو یقین کرنے والا مومن ہے. مایوس ہونے والا اللہ کی اس صفت کا صحیح معنی نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس کے مطابق اپنی التجاؤں کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے. اللہ عزوجلال کے ایک اسم مبارک ہیں البصیر، اور عموماً یہ نام سمیع اور بصیر یہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں. قرآن مجید میں 42 مرتبہ اس نام کا تذکرہ ہوا ہے. سب کچھ دیکھنے والا وہ اکیلی ذات ہے جو تمام مبصرات کا احاطہ کرتی ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں وہ مطلع بھی ہے، باخبر بھی ہے، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتی ہیں سورۃ الشورى 1:1،
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
بصیر کے بنیادی طور پہ دو معنی ہیں جو مومن کو یقین کرنا چاہیے. ان له بصرا یرا بی، اللہ عزوجلال کی مبارک آنکھیں ہیں جیسے اس کی شان کو لائق جس کے ساتھ وہ دیکھتے. وصنع الفلک باعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. ان ربکم لیس باعور، یہ دجال جو ہے یہ اعور ہوگا، اس کی آنکھ میں کانا پن ہوگا، تمہارا رب ایسا نہیں ہو سکتا. اور صحابی نے جب یہ آیت پڑھی ہے تو باقاعدہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے، ایک انگلی آنکھ پہ رکھی اور دوسری کان پہ رکھی، کہ جس طرح میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں کان اور آنکھ سے، تو اللہ عز و جلال کی بھی آنکھ مبارک ہے، اس پر انسان کو یقین کرنا. لیکن ہے کیسی؟ جیسے اس کی شان کو لائق. دوسرا معنی انہ ذو البصیرہ بالاشیاء الخبیر بها، وہ صرف دیکھتا ہی نہیں اس کی ایک ایک راز سے بھی واقف ہے. جب وہ راز سے واقف ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. جب ان دو باتوں پہ یقین آ جائے تو پھر انسان کو چار کاموں سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پہلا کام دوام الحیاء والمراقبہ، اللہ سے ہمیشہ حیا کرنی چاہیے، مراقبت کرنی چاہیے. وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، ساری دنیا نہیں دیکھ رہی، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. دوسرا، جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اللہ عز وجلال نے جو مخلوق بنائی ہے جس میں اس کی نشانیاں ہیں، ہمیں بھی اس میں غور اور فکر کرنا چاہیے اور اس سے عبرت لینی چاہیے. تیسرا، جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر توکل کریں، میرے ساتھ کوئی برا ہوگا تو وہ دیکھ رہا ہے نا، کیسے برا ہونے دے گا؟ مجھے کوئی پریشانی آنی ہے، وہ دیکھ رہا ہے نا، یہ کیسے ہوگا کہ وہ اپنے بندوں کو ضائع کرے؟ پہلے میں بندہ صحیح بن جاؤں، میں اس کے سامنے جھکنے والا اور اس کا محبوب بننے کی کوشش کروں، یہ میری ذمہ داری ہے. وہ دیکھ رہا ہے، توکل اسی پہ ہوگا، وہ کبھی نہیں برا ہونے دے گا جب میں اس کی عبادت میں کمی نہیں کروں. چوتھا کام الرضا بقضاء اللہ وقدری، جب وہ دیکھ رہا ہے اگر کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، وہ دیکھ رہا ہے نا، اس کا مطلب اس کے دیکھتے ہوئے آئی ہے تو پھر اس میں اس نے کوئی حکمت رکھی ہوگی. وہ میرے لیے چیز بری نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھانا چاہتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد سمجھائے گا. امام ابن القیم فرماتے ہیں بصیرت کے تین مرتبے ہیں، درجات ہیں. بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ نور یقذفہ اللہ فی القلب، اللہ کسی کے دل میں روشنی ایسی پیدا کر دیتے ہیں. یرا بہ حقیقتا ما اخبرت بہ الرسل، رسولوں نے جس بات کی خبر دی ہوتی ہے نا، حقیقت میں اس کو نظر آ جاتا ہے کہ ہاں یہ بات سچی ہے. کأنہ یشاہدہ رأی عین، گویا کہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فیتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت الیہ الرسل، اور اس کے سامنے حقیقت بن کے وہ چیز آ جاتی ہے کہ جس بات کی دعوت رسولوں نے دی ہے اس کا نفع ہے، جس سے روکا ہے اس کا نقصان ہے. یہی وہ چیز ہے جو لوگ کہتے ہیں عارفین البصیرہ، یہ عارف باللہ ہے، یہ اللہ عز وجلال کو صحیح سمجھا ہے. اس لیے دعا دیا کرتے تھے سلف، فتح اللہ علیک فتوح العارفین، جو اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ وہ فتوحات آپ کو بھی نصیب فرمائے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے تجریده عن المعارضة بتأويل او تقلید او ہوا، اللہ عز الجلال کے مقابلے میں کوئی تاویل، کوئی تقلید یا کسی خواہش کو سامنے لا کے اللہ کے علم کو ٹھکرا دینا، یہ انسان کی بدقسمتی ہے. لیکن کسی تقلید کی پرواہ نہ کرنا، کسی تاویل کی ضرورت نہ سمجھنا، کسی خواہش کو اللہ کے حکموں کے سامنے نہ پیش کرنا، یہ بصیرت کا دوسرا درجہ ہے. بصیرت کا تیسرا درجہ البصیرۃ فی الوعد والوعید، انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہر جان جو نیکی کر رہی ہے، جو برائی کر رہی ہے، اس کو اس کی سزا و جزا جلدی یا لیٹ ملنے والی ہے. اس لیے اللہ عز الجلال کی الوہیت ہو، اس کی ربوبیت ہو، اور اس کی عدالت یا اس کا نظام ہو، اس کے بارے میں کبھی بھی اس کو شک نہیں کرنا چاہیے، اور جو شک نہیں کرتا یہ بھی صاحب بصیرت ہے. اللہ عز الجلال کے تین نام العلیم العالم العلام، اور تینوں کے معنی امید واسق ہیں کہ آپ نے لکھے ہوئے ہوں گے. کیا مطلب ہے العلام کے؟ العلیم، اللہ عز وجلال عالم بھی ہیں یعنی جاننے والے بھی ہیں، العلیم بھی ہیں بہت کچھ جاننے والے ہیں، جس کو وسیع علم والا کہتے ہیں، اللہ عز الجلال علام بھی ہیں، اس سے بڑا علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ لفظ علیم قرآن مجید میں 157 مرتبہ آیا ہے، عالم جو ہے 13 مرتبہ آیا ہے، اور علام یہ 4 مرتبہ اللہ عز الجلال کا نام آیا ہے۔ اسی سے کہتے ہیں علامہ، عین کے ساتھ، بہت بڑے علم والا ہو۔ اور اگر اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھیں علامہ، علامہ صاحب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دکھ دیوا، دکھ دینے والا، کیونکہ علم سے ہے نا، اور علم تکلیف کو کہتے ہیں، حمزہ کے ساتھ علم، اور عالم جو ہے وہ جھنڈے کو کہتے ہیں، جو علم کے ساتھ جھنڈا بلند کرنے والا ہے۔ اب اللہ جانے آپ علامہ بننا چاہتے ہیں کہ علامہ بننا چاہتے ہیں۔ بعض علامت الدہر ہوتے ہیں معاشرے کے علامہ، بعض علامت الدہر معاشرے کے لیے دکھ دینے والے، بعض علامت الدہر ہی بن جاتے ہیں معاشرے کے لیے عبرت کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ علم والا بنائے، دکھ دیوانہ بنائے۔ اللہ عز الجلال کی یہ تین مبارک جو نام ہیں کہ اللہ عز الجلال ہی جانتے ہیں، ان تین ناموں کی روشنی میں 4 چیزیں انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ نمبر 1، دنیا جہان کا جتنا بھی علم پڑھ لے، اس کو ماننا چاہیے کہ اللہ عز الجلال کے علم کو میں نہیں پہنچ سکتا، پھر بھی اسی کے پاس علم ہے، میرے پاس علم نہیں ہے۔ دوسری بات، جتنا بھی زیادہ علم انسان کے پاس آ جائے، اتنی ہی زیادہ اس کے اندر خشیت الہی اور حیا آنی چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میری ہر چیز جانتا ہے۔ تیسری چیز، جب اس کو عالم، عریم اور علام کا پتہ چل گیا ہے، تو پھر اس کی تڑپ بھی پیدا ہونی چاہیے کہ وہ عالم، وہ علیم و علام جس نے انبیاء کو سکھایا، میں اس کا بھیجا ہوا دین ہی سیکھوں اور اس سے یہ سیکھنے کی التجائیں کروں، پھر وہ ہر وقت اس سے اس علم کی طلب میں تڑپتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ چوتھی بات، ہمیشہ توکل اس پہ کرے، وہ جانتا ہے نا تمہیں کیا چاہیے، وہ جانتا ہے نا تمہیں کیا نہیں چاہیے، وہ جانتا ہے نا جو تمہاری خواہشیں ہیں، تو پھر پریشانی کس بات کی، اس کو تو علم ہے، لیکن ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ بھی بتاؤ، جب بتاؤ گے خوش ہوگا۔ یہ مت سوچئے کہ میں بتا رہا ہوں پہلے اس کو علم نہیں، تو اس کو علم ہے، لیکن وہ آپ سے بھی کچھ کہلوانا چاہتا ہے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو نہیں اس سے مانگتا اس پہ اللہ عز وجل غضب ناک ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے، وکفا باللہ علیما، اللہ عز وجل کافی ہیں کہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اس لیے اس کے علم پر ہی اعتماد و اعتبار کرنا چاہیے۔ جو دنیا میں کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی، تو اس کا علم اتنا عظیم علم ہے، وہ قیامت کو ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے لے آئیں گے۔ اللہ عز وجل ہر ایک کو ایسا علم دے جس سے علیم و علام اور عالم کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ عز وجل کا ایک اسم مبارک الخبیر بھی ہے، مالک الملک کا یہ نام الخبیر، بہت خبر رکھنے والا۔ قرآن مجید کے اندر 45 مرتبہ اس نام کا تذکرہ خود اللہ عز الجلال نے کیا ہے، اور اللہ عز الجلال ہی حقیقت میں خبر رکھنے والے ہیں، ہر چیز سے آگاہ اور باخبر ہیں۔ دنیا کی ہر خبر اس میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نقص نہیں ہو سکتا کہ اللہ عز الجلال کے پاس صرف خبر جو ہے وہ نہیں، اس خبر کا علم بھی ہے، اور عام لوگوں تک صرف خبر پہنچتی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ خبیر کا معنی انسانی زندگی میں کیسے مؤثر ہو سکتا ہے۔ ابن عاشور لکھتے ہیں کہ اللہ عز الجلال کے اس نام کو سمجھنے کے ساتھ یہ بات یقین کر لینی چاہیے، جب خبیر وہ ہے تو ہر چیز کے دقائق سے باخبر پھر وہی ذات ہے، وہ ظاہری ہوں یا مخفی ہوں، وہ ہر چیز کی کنہ کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھنا کہ اللہ عز الجلال کے پاس ساری تفصیلات نہیں ہوں گی، وہ تفصیلات جانتا ہے جو دنیا میں کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ وہ خبیر ہے تو پھر اپنے ظاہر و باطن کو انسان کو روشن کرنا چاہیے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب علم کی نسبت جو ہے وہ خفایا کی طرف ہو جائے، خفایا چھپی ہوئی چیزوں کی طرف، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں اس کے پاس خبرہ ہے، یہ خبیر ہے، جانتا بھی ہے اور اس کے دقائق اور اسرار تک بھی اس کی جو ہے وہ توجہ ہے، اس کو خبیر کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو کہتے ہیں یہ خبرے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ 4245، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، لوگو میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْسَالِ جِبَالِ تِهَامَةً بَيْضَى، جو تِهَامَة کے پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حبا ان منصورا، اللہ عز الجلال ان کو دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، ان کی صفات بتائیے، ان کا تعارف کروائیے کہ ان کی ساری نیکیاں کیوں ضائع ہو جائیں گی، تاکہ ہم بچ سکیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہیں وہ کام ہم نہ کر بیٹھے۔ قال، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، خبردار وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے خاندان سے ہوں گے، ویأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو، ولکنہم اقوام، دوسری روایت، لیکن وہ قومیں ایسی ہوں گی، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ خلوتوں میں ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد میں قبرستان کی طرف گئے، تو صحیح مسلم کی روایت ہے 2307، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ آپ کیوں گئی تھی تو کہتی ہیں، لا شیئا، کوئی بات نہیں تھی، تو آپ نے لفظ بولے، لتخبرینی او لیخبرنی اللطیف الخبیر، عائشہ بتا دو، مگر نہ میرا رب لطیف و خبیر ہے، اس نے مجھے خبر دے دینی ہے۔ تو ہر چیز پہ اللہ عز الجلال باخبر ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو اس باخبر سے کوئی چھپا نہیں سکتا، اس باخبر سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی دنیا کی طرح اس باخبر کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس لیے جب ہر چیز سے باخبر ہے تو پھر توکل بھی اسی پہ کرو، اس کو پتہ ہے نا، اس کو خبر ہے نا کیا ضرورت ہے، بس دعا جاری رکھو، اس کو خبر ہے نا کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے تو وہ ضرور بچائے گا، یقین رکھو، اس کو تو خبر ہے نا کہ یہ میرے سامنے جھکنے والا ہے تو وہ دوسروں کے سامنے جھکنے نہیں دے گا تمہیں۔ اللہ عز وجل ان ناموں پہ ایمان لانے اور اس کے ساتھ اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔